الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤذي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن واللہ يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ الاحزاب کا ہم سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں. گزشتہ نشست میں جن آیات کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں یا کثرت ازواج کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے چند باتیں بیان کی گئی تھیں. اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصیات عطا فرمائی, کچھ خاص ذمہ داریاں آپ پر ڈالی بھی گئیں, کچھ خاص تقاضے آپ سے رکھے بھی گئے, اسی طرح کچھ خصوصیات اور اجازتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. انہی میں ایک بات یہ تھی کہ عام مسلمانوں کے لیے چار نکاحوں کی اجازت ہے, تفسیر اپنی جگہ, ایک وقت میں, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چار کی پابندی نہیں رکھی گئی, اس سے زائد کی آپ کو اجازت عطا کی گئی. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خصوصیت رکھی گئی کہ کوئی خاتون خود اپنے آپ کو ہبا کر دے, آپ کے لیے پیش کر دے اور آپ بھی چاہیں کہ اسے اپنے نکاح میں لے لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس صورت میں مہر ادا کرنا بھی لازم نہیں تھا. یہ چند باتیں جو گزشتہ نشست میں ہمارے سامنے آئی تھیں. آج بھی جو آیات ہم سمجھ رہے ہیں ان میں اسی حوالے سے ایک یا دو باتیں مزید انشاءاللہ سمجھیں گے. آج کا مطالعہ شروع ہو رہا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 51 سے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ چاہیں دور رکھیں ان میں سے اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں. ومن ابتغیت ممن عزلت, اور ان میں سے جس کو آپ نے دور رکھا پھر آپ طلب کر لیں, فلا جناح علیک, تو اس حوالے سے آپ پر کوئی حرج نہیں. ذالک ادنا ان تقر اعینہن, یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان ازواج مطہرات کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں, ولا یحزن, اور وہ غمزدہ نہ ہوں, ویرضین بما آتیتہن کلہن, اور وہ اس پر راضی رہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو عطا کریں. اب اس میں اگلی جو خصوصیت آپ کی بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ وہ ہے ازواج کے درمیان یا بیویوں کے درمیان مساوات کا معاملہ. عام مسلمان کے لیے اگر ایک کے بعد دوسرے نکاح کی اجازت دی گئی ہے, اجازت بار بار عرض کر رہا ہوں, تو وہ عدل کی شرط کے ساتھ ہے. اور وہ عدل کیسا عدل؟ یہ ذکر آ چکا ہے, مثال کے طور پر رہنا سہنا ہے اور نان نفقہ ہے, ان اختیاری معاملات میں برابری اور عدل کا تقاضا ہے, عدل کی شرط ہے. مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا, یہ ذکر آ چکا ہے ویسے, کہ اگر تم دو خربوزے لے کر آؤ تو ایسا نہیں کہ ایک کو ایک دے دیا دوسری کو دوسرا دے دیا, بلکہ پہلے کے دو حصے کرو اور آدھا آدھا بانٹو اور دوسرے کے دو حصے کرو اور آدھا آدھا بانٹو. کیوں؟ ایک زیادہ میٹھا ہو سکتا ہے, کم میٹھا ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دوسری کی گنجائش دی گئی, عام مسلمان کے لیے تیسری چوتھی کی بھی گنجائش دی گئی, مگر شرائط کے ساتھ, عدل کے ساتھ. تو ظاہری معاملات میں, اختیاری معاملات میں نان نفقہ ہے, باری کا مقرر کرنا, اس میں برابری, اس میں عدل ضروری ہے. صحیح, رسول اللہ کے لیے پابندی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ذکر ہو رہا ہے. جس کو چاہے اپنے پاس رکھیں, جس کو چاہے آپ دور رکھیں. آپ کے لیے باری کا تعین کرنا, اس حوالے سے عدل کرنا لازم نہیں تھا. اور پچھلے جمعے تفصیل سے بات آ چکی ہے, اللہ کی مرضی, اللہ جو چاہے کرے, اللہ جو چاہے اجازت عطا فرمائے. اللہ اللہ ہے, مالک ہے, بندے بندے کا کام ہے خاموشی سے سنے اور اطاعت کرے. جو مالا جو حکم دیا, آمنا وصدقنا, ہم نے مانا اور ہم نے تصدیق کی. تو یہاں اب ایک اور خصوصیت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کی جا رہی, اور وہ یہ ہے کہ جس کو چاہے آپ دور رکھیں اور جسے چاہے ان میں سے آپ اپنے پاس رکھیں, اور جس کو اگر آپ نے دور کر بھی دیا اور طلب کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں. کسی کی باری مقرر کر دی پھر اس کسی اور کو بلا لیا, اس باریوں کے مقرر کرنے میں اونچ نیچ آگے پیچھے کچھ ہو جائے, تفصیل اپنی جگہ اور بھی ہے, لیکن اصولی بات کہ اس باری کے مقرر کرنے میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو ہے جو اجازت اللہ نے دی ٹھیک ہے رسول اللہ علیہ السلام کو، مگر ہوا کیا ساری زندگی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے درمیان عدل ہی کا معاملہ رکھا. چنانچہ ایک معمول آپ کا یہ تھا مدینہ طیبہ میں کہ عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ حجرے تمام کے تمام مسجد نبوی کے ساتھ تھے، اب تو مسجد نبوی کے اندر ہی آ گئے وہ حجرے جو مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ تھے، ایک ایک زوجہ کے پاس کچھ دیر کے لیے آپ تشریف لے جاتے اور رات جن کی باری ہوتی ان کے ہاں قیام فرماتے. ان معاملات میں رسول اللہ علیہ السلام نے برابری ہی کی کوشش رکھی، سوائے اس کے کہ جب بالکل آخری ایام تھے آپ کے، بالکل آخری ایام، آخری ہفتہ کہہ لیجیے حیات طیبہ کا، تو ازواج مطہرات سے اجازت لے کر، کیونکہ ضروری نہیں تھا، ازواج مطہرات سے اجازت لے کر آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آپ نے بسر کیے ہیں. یا ایک اور زوجہ تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، بیوہ خاتون تھی، بوڑھی خاتون تھی، جن سے اللہ کے رسول کا نکاح ہوا تھا. انہوں نے اپنی خواہش سے، اپنے اختیار سے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ہوا ہے. لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے گو کہ آپ کو عدل کی پابندی اللہ نے نہیں لگائی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کا معاملہ کرتے، برابری کا معاملہ کرتے ازواج مطہرات کے درمیان. اسی کو آگے فرمایا ذالک ادنا ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہوں اور وہ اس پر راضی رہیں. ویسے تو عجیب بات ہے، جب باریوں کو مقرر کرنے کا لازم نہیں کیا گیا، عدل لازم نہیں کیا گیا، تو عجیب یہ تو پریشانی کا باعث تھا، مگر رسول اللہ کا طرز عمل یہ رہا کہ آپ نے اس کے باوجود کہ آپ پر برابری کی پابندی نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے برابری فرمائی. یہ طرز عمل ازواج مطہرات کے لیے خوشی کا، رضا کا باعث بنا. وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور وہ اس پر راضی رہیں جو آپ علیہ السلام ان سب کو عطا کریں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے لوگوں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ خوب علم رکھنے والا حلیم بھی ہیں. اس میں کئی تعبیرات ہو سکتی ہیں، ایک پہلو یہ بھی ہے یہ اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دی ہے، اب اگر اپنے دل میں کوئی خیال لے کر آئے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اگر تو ایمان والا ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں، اور اللہ خوب علم ہی رکھتا ہے اور حلم والا ہے، فوراً پکڑ نہیں فرماتا، چاہے تو تمہارے اعمال پر، تمہارے ارادوں پر فوراً تمہاری پکڑ فرما لے، مگر اللہ فوراً پکڑ نہیں فرماتا. یہ بھی ایک تعبیر ہے واللہ اعلم. آگے ارشاد فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، اور حلال نہیں آپ کے بعد، حلال نہیں آپ کے لیے اے نبی علیہ السلام ان کے بعد اور بیویاں. ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور یہ کہ آپ ان سے اور خواتین بدل لیں. ولو اعجبک حسنہن، خواہ ان کا حسن کتنا متاثر کرنے والا ہو. الا ما ملکت یمینک، سوائے آپ کی کنیزوں کے. اب یہ کیا بات ہے، جہاں اللہ تعالی نے اجازت عطا فرمائی وہاں ایک وقت آیا کہ اللہ نے روک بھی دیا، اور اس روک دینے میں ازواج مطہرات کی عظمت اور دل جوئی کا بیان بھی ہے، ابھی ذکر ہو جائے گی بعد انشاءاللہ. جہاں خصوصیات اور خصوصی اجازتیں چلی آ رہی تھیں، وہاں اب اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اب ان کے بعد آپ کے لیے اور خواتین کی گنجائش نہیں، حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کے بدلے اور کوئی خاتون لے آئے، یعنی ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور کو لے آئے اور تعداد یہی رہے، اب اس کی گنجائش نہیں. 9 خواتین یعنی ازواج مطہرات ہیں جو آپ کے حرم میں آئیں، اور 2 کنیزیں ہیں، بی بی ماریہ اور بی بی ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہما، جن سے آپ نے تعلق قائم فرمایا ہے. تو 9 نکاح میں خواتین آئیں، 2 کنیزوں کی حیثیت میں آپ کے ساتھ رہی ہیں، یہ کل کی تعداد ہے جو بیان ہوتی ہے، کل تعداد ہے جو بیان ہوتی ہے. اور ان خواتین جن کو جو آپ کے نکاح میں آئیں، اے نبی اب اس کے بعد اور خواتین آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان کے نتیجے میں یا ان کے حوالے سے کسی اور کو لا کر بدل لیں، یہ بھی گنجائش نہیں. گویا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات تھیں، وہی ازواج مطہرات ہیں جنہیں اللہ نے پسند کیا اور چنا، اور انہی کے لیے اللہ نے چاہا کہ وہ رسول اللہ کے حرم میں رہیں، وہ رسول اللہ کے تعلق میں رہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے جو اللہ نے اس مقام پر آ کر ایک پابندی لگا دی اور مزید کسی نکاح سے روک دیا، اور نہ یہ کہ آپ طلاق دے کر کوئی اور نکاح کر لیں اور تعداد وہی برقرار رہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اس میں بھی اصلاً دلجوئی محسوس ہوتی ہے ازواج مطہرات کی رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، کہ ان کی دلجوئی اللہ نے فرما دی کہ اب آپ ہی خواتین ہیں جو رسول اللہ کے حرم میں رہیں گی، رسول اللہ کے تعلق میں رہیں گی. ولو اعجبہ کا حسن ہننا، چاہے ان کا حسن کتنا ہی متاثر کرے. اب یہ نقطہ ہے جو رسول اللہ کے بارے میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال فطرت انسانی ہے، اللہ نے مرد و عورت کو پیدا فرمایا اور بہرحال ایک کشش کا معاملہ رکھا، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ گھر گھر ہستی کا کام چلانے اور نظام چلانے کے لیے نکاح کی ضرورت رکھی گئی ہے، تاکہ نکاح کا بندھن باندھا جائے اور گھرانے قائم کیے جائیں، تاکہ معاشرہ صحت مند بنیادوں پر آگے بڑھتا چلا جائے. نکاح کی کیا اہمیت ہے، ہمارے دین میں بارہا گفتگو ہوئی ہے، مگر ایک دو باتیں اشارتاً کہ دنیا کے وہ معاشرے جہاں نکاحوں کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، نکاح کا انسٹیٹیوشن یا نکاح کا ادارہ ختم ہو رہا ہے، اب انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، کل وہ چلانا شروع کر دیں گے. ایک مثال کئی مرتبہ دی جا چکی ہے کہ فرانس وہ ملک ہے جہاں دنیا میں بوڑھوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، نوجوانوں کی تعداد سب سے کم ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نکاحوں کی تعداد بھی فرانس میں سب سے کم. پیرس کے پرفیومز بڑے مشہور ہیں، مشہور ہے نا جی، آپ ہسٹری پڑھیں گے تو گندگی بھی پیرس میں آپ کو انتہا درجے کی ماضی میں ملے، اور اس کو چھپانے دبانے پوشیدہ رکھنے کے لیے وہ جھوٹی خوشبوؤں کا سہارا پھر لینا وغیرہ وغیرہ. یہی فرانس کی قوم تھی کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد ان بیچاروں کے پاس مرد ہی نہیں بچے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ خدا کے واسطے شادیاں کرو اور بچے پیدا کرو، تاکہ اس قوم کو قوت بازو میسر آ سکے. اور جو ایک ہیومن ریسورس ہوتا ہے، ایک ہیومن کیپیٹل ہوتا ہے، ہر معاشرے کی ضرورت ہے، وہ میسر آ سکے. مگر آج اس قوم کی حالت یہ ہے، بوڑھے کم و بیش دنیا میں سب سے زیادہ وہی ہیں، نوجوان کم و بیش دنیا میں سب سے کم وہی ہیں، اور ایک وجہ یہ کہ نکاحوں کی تعداد بھی وہاں پہ بہت کم ہوتی چلی گئی ہے. تو یہ وہ دنیا کے معاشرے کے جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن، نکاح کا ادارہ ختم ہو رہا ہے. آج چیخنے کل وہ چلائیں گے. دنیا میں مانی گئی یہ بات کہ 1.8% 1.8% سالانہ اگر آبادی کی گروتھ ہو تو کوئی تہذیب وہ برقرار رہ سکتی ہے. اب کئی ممالک کے دنیا کے جو 1.8 سے نیچے آ گئے بےچارے، یہ الگ بات ہے کہ بہرحال مسلمانوں میں نکاح کا ادارہ بھی موجود ہے اور آبادی کی رفتار بھی 3.6 کے قریب ہے. یہی تھریٹ ہے دنیا والوں کو. آپ کبھی سوچئے تو صحیح، فیملی پلاننگ کے نتنے طریقے اور اس میں بڑے بڑے انسینٹیوز، خالی دکان کھولنے والے کے لیے انسینٹیوز، کلینک کھولنے والے کے لیے انسینٹیو، یہ پاکستان میں کیوں اتنا ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کے ملکوں میں کیوں اتنا ہوتا رہا؟ تو ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اگر اسی رفتار سے بڑھتے رہے تو دنیا میں 2050 میں یہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. آپ کو اس میں ذرا کچھ لطیفہ بھی محسوس ہو رہا ہوگا، آپ کے چہروں کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے، لیکن دنیا والے پریشان ہیں کہ اگر 1.8 سے وہ کم ہے تو ان کی تہذیب اسٹیک پر ہے بےچاروں کی، وہ سروائو نہیں کر سکیں گے. اور اس کے برعکس اسلام کے ماننے والوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ 3.6 کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، یہ خطرہ ان کو تو محسوس ہو رہا ہے. ہم ہنسی مذاق میں ٹال دیتے ہیں اس کو، ہم اس کو ہنسی مذاق میں ٹالتے ہیں، ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اور رسول اللہ کو کیا محسوس ہوتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی اس امتی پر فخر کروں گا قیامت کے دن جس نے میری امت کی تعداد میں اضافہ کیا ہوگا. جس کو اللہ نے اولاد دی ہوگی، اس نے اولاد کے حصول کی کوشش کی ہوگی، اولاد اللہ نے اس کو عطا کی ہوگی، اولاد اسے کفالت و پرورش کی کا ذمہ لیا ہوگا، ذمہ داری ادا کی ہوگی، اس امتی پر قیامت کے دن میں فخر محسوس کروں گا. اور آج ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے، وہ آپ سب کو ایڈورٹائزمنٹس کے نتیجے میں پتا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کثرت اولاد کی بات کریں، اور آج ہمیں ہمارے ملکوں میں اولاد کے کم کرنے پر خوش ہونے کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں. ٹھیک، بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خواہش یا ایک کشش رکھی ہے، وہ پیغمبروں میں بھی رکھی گئی، نکاح پیغمبروں نے بھی کیے، رسول اللہ نے بھی کیے، اور فرمایا کہ ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور تمام انبیاء نے نکاح کی سنت کو ادا کیا ہے. باقی تفصیلات اپنی جگہ، لیکن یہ بات کہ چاہے ان کا حسن آپ کو متاثر کرے، اے نبی اب اس کے بعد آپ مزید نکاح نہ کیجیے گا. باقی یہ کثرت نکاح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہوئے، ان کی حکمتوں پر پچھلی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ. فرمایا کہ الا ما ملکت یمینک، سوائے آپ کی کنیزوں کے، اور دو کنیزوں کا ذکر کیا گیا، بی بی ماریہ قبطیہ اور بی بی ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہما. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر رقیب ہے، نگہبان ہے. اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، اور اس سورت کی اس آیت میں حجاب کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. آج بڑے بڑے دانشور ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، جو کہتے ہیں حجاب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے قرآن نہیں پڑھا ہوگا پھر تو یہ کہہ سکتے ہیں. اور قرآن عربی میں اگر پڑھا ہو تو کبھی نہ کبھی حجاب کے لفظ سے گزرے گا ایک مرتبہ. اب پتہ نہیں وہ ایک مرتبہ 10 سال میں پڑھتا ہے یا 20 سال میں پڑھتا ہے یا 30 سال میں پڑھتا ہے یا کبھی بھی نہیں پڑھتا. یہ الگ بحث. تو ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں کہتا ہے حجاب نہیں ہے قرآن میں، حجاب کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. اور عجیب بات ہے کہ لفظ حجاب حجاب اسی آیت میں قرآن میں. تو آج وہ لوگ بھی مارکیٹ میں آ کے باتیں کرنا شروع کر چکے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا بےچاروں. پہلے وہ تھے منکرین سنت، معاف کیجئے گا، فتنے اٹھانے والے، جن کو قرآن عربی آتی تھی، وہ صرف ترجمہ پڑھ کے جو ہے گمراہ نہیں کرتے تھے لوگوں کو یا پڑھا کر، ان کو قرآن عربی بھی آتی تھی. اور امت کے اسلاف نے ان کا بھی جواب دیا. یہ بڑے بڑے فتنے جو کھڑے ہوئے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، انکار سنت کا فتنہ اختیار کرنے والے، وحدت ادیان سب کو ملا کے ایک مجموعہ بنا دو یونٹی آف فیتھ اور یونٹی آف ریلیجن کے نام سے، یہ ماضی میں یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو عربی آتی تھی، جن کو حدیثیں یاد ہوتی تھی. ہماری امت کے علماء اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے ان کا بھی جواب دیا. بس آج یہ ہے کہ ہمارا دین کی بنیادی تعلیم کا حال یہ ہے کہ ماسٹرز آف اسلامک اسٹڈیز فرام کراچی یونیورسٹی وہ پیپر دے رہا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے وضو کے فرائض کیا ہیں، اور وہ لکھ رہا ہے کہ صابن استعمال کرنا فرض ہے، استغفر اللہ. وہ تولیہ استعمال کرنا فرض ہے، لکھ رہا ہے استغفر اللہ. یہ اس وقت ہمارا حال. ایم اے اسلامک اسٹڈیز فرام کراچی یونیورسٹی پوچھا گیا، بھائی یہ تم نے سوال کیوں پوچھا ان سے؟ کہا اس لیے پوچھا ہے کہ یہ لکھتے ہیں صابن استعمال کرنا اور تولیہ استعمال کرنا، تو ان کا طہارت کا معاملہ صحیح ہوگا تو کل یہ کہیں کسی کو اسلامیات پڑھا سکیں گے. اور جب ہماری دینی تعلیم کا حال یہ ہوگا تو کوئی ذرا سی ڈگ ڈگی بجائے گا اور بے وقوف بنائے گا. کبھی قادیانیت کا فتنہ، کبھی انکار سنت کا فتنہ، کبھی غامدیت کا فتنہ، کبھی جو ہے وہ اور اس طرح کے سیکولر مائنڈڈ لوگوں کے فتنے، کبھی وحدت ادیان کا فتنہ، کبھی اس کا فتنہ، کبھی ذرا ڈگ ڈگی بجائے گا، وہ دو چار اسٹیٹمنٹس دے گا اور ہم کہ ہاں کیا بات کی اس نے، کیا اس نے آیات کوٹ کی، ترجمہ بھی غلط کر رہا ہوگا، آیتیں بھی غلط پڑھ رہا ہوگا. یہ ہمارا حال ہے. اللہ ہمیں معاف رکھے. بنیادی تعلیم دین کی، بنیادی تعلیم. سی ایس ایس کے ایگزامس ہوتے ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس کے اندر انٹرویوز کیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب آتا بی بی عائشہ. استغفر اللہ. یہ ہے آج ہمارا دین کی بنیادی تعلیم کا حال. اور معذرت کے ساتھ پھر دعویٰ ہے کہ ہم امتی بھی ہیں، دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، پھر ہو کیا رہا ہمارے ساتھ؟ وہ بھی ہمارے سامنے. اللہ ہمیں سمجھ دے. تو حجاب کا لفظ اس آیت کے اندر ہے، پورا واقعہ اس کے پس منظر میں، جس پس منظر میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے. اور اولین خطاب صحابہ کرام سے ہو رہا ہے، انبیاء کے بعد پاکیزہ ترین جماعت صحابہ کرام کی. امت کی ماؤں کے حوالے سے بات ہو رہی، امت کی ماؤں کے حوالے سے بات ہو رہی. ساری کائنات میں بی بی مریم کا مقام بہت بلند، بی بی آسیہ کا مقام بہت بلند، اور ازواج مطہرات کا مقام بھی بہت بلند. صحابہ سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ جماعت نہیں انبیاء کے بعد، اور ازواج مطہرات سے زیادہ پاکیزہ کوئی خاتون نہیں پورے عالم میں. ان کے تنازع میں حجاب کا ذکر آ رہا ہے، ذرا غور تو کیجئے. اب سنیے یہ آیت ہے سورہ عذاب کی آیت نمبر 53. اور اس کے سمجھنے کے لیے شروع میں عرض کیا تھا، کچھ لوگ کہتے تھے یہ خاص ازواج مطہرات کے لیے. تو پہلی آیت میں 4 باتیں آپ کو یاد ہوگا آئی تھی، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، کفار و منافقین کی بات کو اہمیت نہ دیجئے، جو اللہ نے وحی عطا فرمائی اس کی اتباع کیجئے، اور اللہ پر توکل کیجئے. نبی سے 4 باتیں ہو رہی ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام، تقوی، کفار و منافقین کی باتوں کو اہمیت نہ دینا، اور اللہ کی وحی کی اتباع کرنا، اور اللہ پر توکل کرنا. نبی سے خطاب ہوا، یاد آیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے لیے باقیوں کے لیے نہیں؟ استغفر اللہ. تو اب اگر حجاب کا ذکر آیا تو کوئی یہ کہے کہ صحابہ کے لیے تو تھا اور ازواج مطہرات کے لیے تو تھا، آج والوں کے لیے نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذرا غور کیجئے کتنی بڑی جسارت کی بات ہوگی. آئیے اس آیت کا ترجمہ سمجھو، تشریح کو بھی سمجھیں. ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. اللہ ایمان والا کہہ کر ہمیں سعادت دیتا ہے، کہتے ہو کہ باقی سارے تو انسان ہیں، تم انسان ہی نہیں تم ایمان والے بھی ہو. اور پھر اللہ خطاب فرما کر کچھ احکامات عطا فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی علیہ السلام کے گھروں میں داخل نہ ہونا، الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے، الا طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ، اس کے پکنے کی راہ نہ تکو، اس کے پکنے کے انتظار میں نہ رہو کہ پہلے ہی سے آگے بیٹھ جاؤ اور اب ہانڈی چڑھے گی، بیٹھے ہی رہو، پھر کانا سرو ہوگا، پھر بھی بیٹھے ہی رہو، ایسا نہ ہو. ولیکن اذا دعیتم، لیکن نہیں، جب تمہیں بلایا جائے تب آؤ. فادخلوا، داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھا لو. فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو. لمبے چوڑے اہتمام ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی پرائیویٹ زندگی اس میں رکاوٹ آ رہی، گھر میں پرابلمز آ رہی. اور گھر کتنے بڑے تھے وہ بھی ہمارے علم میں ہے، ابھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. فرمایا کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، یہ بات تمہاری نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی ہے مگر وہ تم سے شرماتے ہیں. اپنی نرمی کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے یہ تمہاری باتیں جو ناگوار ہیں برداشت کرنے کچھ کہتے نہیں. واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ حق بات بیان فرمانے میں کوئی جھجک نہیں فرماتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ان سے کچھ مانگو، کوئی شے مانگو یا سوال پوچھو یا کچھ بات کرنا چاہو. فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، آگیا لفظ مِن وَرَاءِ حِجَاب، لفظ آگیا حجاب کا قرآن میں. تو ان سے اگر کچھ سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، تو ان سے مانگنا حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں، ابھی تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے، اے نبی کے صحابہ، اول ان سے خطاب نا، اول ایمان والے وہ، پھر ہم بھی بعد میں آنے والے. اے نبی کے صحابہ، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ تر ہے اور ان ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ تر ہے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی اس آیت کا یہ ترجمہ. ابھی کچھ حصہ باقی ہو، بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ. تو ایمان والوں سے خطاب ہو. پس منظر کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا بی بی زینب سے، ذکر ہو چکا. ولیمے کا معاملہ آیا، آپ کے حجرے میں اہتمام ہوا. کیسے اہتمام ہوا؟ حجرہ لوگ آ کے بیٹھ گئے پہلے سے ہی. اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی، کیوں پہلے سے آ کے بیٹھ گئے بھائی؟ اللہ نے توجہ دلا دی کہ جب بلایا جائے تب آؤ اور کھا کر چلتے بنو، باتوں میں جی لگا کر وقت ضائع نہ کرنا نبی علیہ السلام کا اور ان کے گھر کا. اور گھر کوئی اتنا بڑا تو تھا نہیں کہ ہماری اتنا ڈرائنگ روم بھی ہو اور ڈائننگ روم بھی ہو اور بیڈ روم بھی ہو اور لاؤنج بھی ہو اور بیلکنی بھی ہو، ایسا تو نہیں تھا نا. تو امت کی ماں حضرت زینب، اللہ اکبر، چادر اوڑھ کر دیوار کی طرح منہ کیے بیٹھی رہی. کوئی دوسرا کمرہ تو نہیں تھا نا ان کے پاس. ایک کمرے میں بھی امت کی ماں نے اہتمام کیا ہے. اور یہاں 26 کمروں کی حویلی بھی ہوتی ہے، کہتے پردہ نہیں ہو سکتا ہم سے. 4 کمرے بھی ہوتے، پردہ نہیں ہو سکتا ہم سے. امت کی ماں نے بس دیوار کی طرح منہ کیا بیٹھی رہی. اور اللہ کو امت کی ماں کی ادا اتنی پسند آئی کہ آئندہ کے لیے ساری امت کے لیے رہنمائی عطا فرما دی، جب بلایا جائے تب آؤ، کھانا کھاؤ، چلتے بنو. خاص تناز رسول اللہ کے گھرانے کا آ گیا، کیونکہ ہدایات وہیں سے شروع ہوئی، لیکن رہنمائی پوری امت کے لیے ہے. تو یہ آداب بتا دیے گئے، بھائی تمہیں کسی نے کھانے پر بلایا، کھانے کے ٹائم پر آؤ، کھانا کھاؤ، چلتے بنو. عام ہدایت تو یہی ہے. ہاں کبھی ایسے کہ بہت قریبی کو دوست ہیں، احباب ہیں، جن کے بیٹھنے سے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات گھر والے جو میزبان ہوتے دوسروں کو کھلا دیتے پھر کھاتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ 2-4 ہمارے ساتھ بھی بیٹھے، وہ 4 گھنٹے بھی بیٹھنے کو مسئلہ نہیں، لا حرج. تو جہاں تکلیف نہیں پہنچے کوئی حرج کی بات نہیں، 2-4 لوگ بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تکلیف کا معاملہ نہ بنے. کھانا کھانا ہے، نعمت اللہ کی کھاؤ، لیکن تکلیف کا باعث نہ بنے. تو بی بی زینب نے دیوار کی طرح منہ کیا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ نے وحی عطا فرما دی، نبی کو تکلیف پہنچا دی تم نے. نبی کے گھر میں اس طرح نہ بیٹھے رہا کرو، جب بلایا جائے تب آؤ، کھانا کھا لیا تو واپس چلے جاؤ. یہ ایک پس منظر ہے اس آیت کے نزول کے پیچھے. اور کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خواہش ہوتی تھی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش جیسی رہی اللہ نے وحی بھی عطا فرمائی، وحی تو آنی تھی مگر وہ کوئنسائڈ ہو گیا معاملہ. حضرت عمر کی چاہت ہوتی، وحی آ رہی اللہ کی طرف سے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے. محدث ایک ہوتے محدث، محدث کہہ دیتے ہم لوگ، محدث حدیث کے عالم، ایک ہے محدث. تو فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کوئی بات ڈال دے. وہ نبی نہیں ہوتا، اللہ دل میں بات ڈال دے، القا کر دے، اللہ کر سکتا ہے. میری امت کے محدث عمر ہے رضی اللہ عنہ. اور علماء نے، مفسرین نے نقل کیا تقریباً 22 کے قریب آیات ہیں قرآن میں موافقات عمر، جنہیں کہا جاتا ہے کہ جیسی ایک رائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اور انہوں نے پیش کی، اللہ نے وہی بھی ویسی ہی عطا فرمائی، ان میں یہ مقام دیے. حضرت عمر کی خواہش تھی کہ وہ دو ٹوک انداز میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے حجاب کے لیے، دو ٹوک انداز میں پردے کا معاملہ کچھ بیان ہو جائے، اللہ کی طرف سے یہ آیت بھی آ گئی. تو یہ بھی پس منظر اس کا بنتا ہے، لیکن حاصل کلام نبی کے گھر سے بات شروع ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں فرماتا. اور اب فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے کچھ سوال کرو، کچھ مانگو، تو حجاب کے پیچھے سے سوال کرنا، حجاب کے پیچھے سے مانگنا. پھر غور کیجئے، انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام، عالم میں مقدس ترین خواتین میں ازواج مطہرات شامل، اتنے پاکیزہ افراد، اتنی پاکیزہ خواتین کو بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے بھی سوال کرنا تو حجاب کے پیچھے سے. حالانکہ امت کی مائیں ہیں، اور آگے ذکر آئے گا ان سے نکاح بھی حرام نبی علیہ السلام کے بعد، ان سے نکاح بھی حرام نبی علیہ السلام کے بعد امت کی مائیں ہیں، مگر حجاب کے پیچھے سے بات کرنا. باقی کسی پر ہم کیا اعتبار کر سکتے ہیں؟ میری آپ کی تو کوئی اوقات تو حیثیت ہی نہیں. یہ لفظ حجاب آ گیا قرآن میں بھائی، اور وہ جو میٹرک کے ایگزامز دیں گے اگلے سال، وہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں اس کو، اور یہی پریزنٹ کرے اپنے ایگزامز کی کاپی کے اندر. یہ اسلام کہتا ہے، یہ مولویوں کی پڑھائی کی پٹیاں نہیں ہے جو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں. معاذ اللہ، خدا واسطے کا بیر ہے نا دین والوں سے، یہ اللہ کے کلام میں لکھا ہوا ہے. دو ٹوک انداز میں سادہ سادہ سادی سی بات رکھی میں نے آپ کے سامنے. اب آپ اس آیت کو پڑھیے اور ہمارے معاشرت کو دیکھ لیجیے. عجیب ایک جملہ ہے لیکن سمجھانے کے لیے، آج اگر رسول اللہ تشریف لے آئے بالفرض، سمجھانے کے لیے ایک بات، کسی اور معنی میں مت لیجیے گا، جو ہمارے ہاں معاشرت ہے، یہ ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز کا جو ماحول ہے، ہم لے جانا پسند کریں گے؟ ہمارے گھر میں جب تقریبات ہوتی ہیں شادی بیاہ کے نام پر یا ادر وائز، ہم بلانا پسند کریں گے؟ کیا آج ہماری حالت ہے؟ ایک میڈیا کے چینل کا مسئلہ ہو گیا، صحیح ہوا غلطی کیا تھا اس نے، یہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ. میرا سوال ہے کہ باقی 69 چینل کیا پوتر ہے، پوتر ہے کیا، پاک ہے؟ وہ کیا دکھا رہے اس قوم کو؟ صحابی کی شام میں گستاخیاں رمضان کی ٹرانسمیشن میں پچھلے سال کی ہیں لوگوں نے، متا کے مسئلے پر، حلالے کے مسئلے پر، رمضان کے درمیان پاکیزہ لمحات میں پوری قوم کو پروگرام دکھائے گئے، یہ سارے چینلز نے کیا. تو سب پر بات کرو بھائی، نہ کسی ایک کی حمایت کی بات کر رہا ہوں اور نہ باقیوں کو ہم پوتر سمجھنے کی کوشش کریں، اصولی بات کریں. صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں رمضان کے ٹرانسمیشن میں پچھلے سال، جو حرکت ابھی ہوئی ہے قوالی کے نام پر، وہ 3 دفعہ پہلے بھی چل چکی ہے ایک اور چینل کے اوپر بتایا گیا ہے. دین کا مذاق اڑانا ایک نے کیا، ایک بڑا رائٹر اس کا بیٹا کرتا ہے ٹی وی پہ پروگرام. اب ہم آپ پوچھیں گے بھائی آپ کو معلومات کیسے ہو جاتی ہیں؟ جو لوگ دیکھتے ہو آ کے بتاتے ہیں یہ ہو رہا ہے، بیان کرے خدا کے واسطے کہ کہاں ہماری قوم کو لے جایا جا رہا ہے. 5 سیکولر مائنڈیڈ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، ایک معذرت کے ساتھ ایک کسی صاحب کو بٹھا دیے گئے، وہ ہیں حلیے میں دیندار، بس اتنا ہے، 25 منٹ کا پروگرام ہے. ہاں جی موسیقی کے بارے میں آپ کیا فرماتے جناب؟ آپ بھی سیکولر مائنڈیڈ، آپ کیا فرماتے؟ اور جی مولوی صاحب آپ کیا فرماتے؟ مولوی صاحب کو 2 منٹ ملے ہیں بس 25 منٹ میں سے، اور آخر میں وہ سارے ہلے گلے کرنے والے بیٹھے ہوئے. اچھا جی آپ لوگ بتائیے موسیقی حلال ہے کیا حرام ہے اسلام میں؟ سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا حلال ہے. لیجیے حلال ہو گئی اسلام میں موسیقی، انا للہ و انا الیہ. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، ترکی کے بنے ہوئے ڈرامے دکھا رہے ہیں، پوری قوم کو بتایا بھائی. اور کیا خلیفہ کا تصور کہ اس کے پاس طوائفیں بھی ہوتی، ناچنے والیاں بھی ہوتی، گانے والیاں بھی ہوتی؟ اسلام کی تعلیمات کا یہ مزہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے، یہ آیت تو ذرا سامنے رکھیں، یہ آیت تو رکھیں ذرا سامنے. تو فلمیں کہاں رہ جاتی مجھے بتائیے جو آج ہمارے چلتی ہیں؟ ڈرامے کہاں رہ جاتے ہیں؟ ناچ گانے کہاں رہ جاتے ہیں؟ وہ جی نیوز چینل دیکھ رہے ہیں، وہ نیوز چینل میں بھی تو گندگی دکھا رہے ہو. اور کس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا؟ ہم نے کہا قرآن و سنت کی عبادت اصلی ہوگی اس پاکستان میں، اور عدالت عالیہ کہتی ہے میں پتہ نہیں بھائی بتاؤ کہ فحاشی کی تعریف کیا ہے. ارے دھوپ مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے، مسلمان ہو کر یہ کامنٹ. وہ پیمرا والے ربش اتھارٹی ریگولیٹری اتھارٹی ربش اتھارٹی وہ کہتے ہمیں تعریف نہیں پتا بے حیائی کی. اور پاکستان کا آئین کہتا ہے, ہم تو قرآن و سنت کی بات کریں مگر پاکستان کے آئین تک میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل نمبر 31 میں اس قوم کے اوپر جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری کہ یہاں کی عوام کو وہ مواقع فراہم کرے جہاں وہ دین کو سیکھ سکے اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین کو قائم و نافذ کر سکے. یہ سارا کو جو گند والا دکھایا جا رہا ہے الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا سڑکیں بھری ہوئی ہیں بے حیا عورتوں کی تصویروں سے. ذرا ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں, اکثر ان میں اسی قوم کی بیٹیاں ہیں, مشرق اداکاروں کی بھی لگاتے ہیں اداکاروں کی بھی لگاتے ہیں تصویریں, مسلمانوں کی بھی تو لگ رہی ہیں. ان اللہ کی بندیوں کو بھی کوئی سمجھائے تم محمد الرسول اللہ کی امت میں شامل ہو, تمہاری نسبت جائے گی فاطمۃ الزہرا کی طرف, تمہاری نسبت جانی چاہیے بی بی عائشہ کی طرف, تم چند لاکھ کروڑ کی خاطر کیا دکھا رہی ہے اس قوم کو, اور وہ جو چند ٹکے بنانے کے لیے کس طرح ان کو استعمال کر رہے ہیں. وہ اللہ کے بندوں کو قبر میں جاؤ گے تو کیا جائے گا تمہارے ساتھ, اس قوم کو بے حیائی دکھا کر کیا مول لے رہے ہو تم. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, بے شک جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کی اشاعت کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب. کیا کما رہے ہو بھائی, بھارت والوں سے پیسے لے کر امریکہ والوں سے پیسے لے کر یہی تو کما رہے ہیں لوگ بیٹھے, چند ٹکوں کی خاطر اپنی قبر کو اپنی آخرت کی منزل کو حقیقی منزل کو برباد کر. مسلمان ہیں ہم لوگ بھائی, مسلمان ہیں یہ لوگ بھی, خدا را کو ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے. ہمارے پاس ممبر کا پلیٹ فارم ہم یہاں بیان کریں گے, کہیں میڈیا پہ موقع ملے گا وہاں بھی بیان کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, دھڑلے سے بیان کریں گے, اتنا ہم کر سکتے ہیں ہمارے بس میں, آپ کے بس میں جتنا آپ وہ کریں. آپ جن جن لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں, یہ ریکارڈنگ بھی مل جائے گی جمعے کی اور بھی مل جائے گی آپ کو اس میڈیا کے حوالے سے. یہ جو مادہ پدر آزاد میڈیا اس وقت قوم کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے یا میڈیا والے جو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے, کوئی تو کوڑن کوئی تو احساس. اب ذرا دوبارہ غور کیجئے, صحابہ کو کہا جا رہا ہے امت کی ماؤں سے پردے سے پیچھے سے مانگنا, باقی کسی پر کیا اعتبار کریں گے میں اور آپ. لوگ کہہ دیتے ہیں ہمیں بڑا اعتماد ہے, ہمیں وی ہیو اے ٹرسٹ, ہمیں بڑا اپنے بچوں اور بچیوں پر اعتماد ہے. وہ اللہ کے بندوں, اللہ کو صحابہ پر اعتماد نہیں تھا؟ اللہ کو نبی کی بیویوں پر اعتماد نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہم کہیں کہ ہمیں اعتماد, وی آر ٹرسٹ, وی آر فرم, اللہ اکبر کبیرہ. سوچئے خدا رس کہاں جا رہی ہے آج, یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے آج. ہر دسویں گھر میں آپ کہیں چیک کرنے کوئی مسئلہ ہے, کہیں طلاق ہے, کہیں خلا ہے, کہیں کھڈے ہیں, کہیں کچھ اور ہے. وہ کچھ اور تو بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے, مگر ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے تو نہ رہیں. پانی سر سے گزرا جا رہا ہے, کورٹ مینیجز کتنے پڑ رہی ہیں, طلاقوں کی شرح جا کے پوچھے گا, وکیل صاحب ہوں گے تو بتا دیں. خلا کی تعداد روزانہ کتنی ہے, سینکڑوں میں جا کے چیک کر لیجیے. گھر گھر میں بربادی, زنا کے معاملات, ریپ کے کیسز, اس سے میں کیا عرض کروں آپ کے ساتھ. یہ ہے وہ جو پردے, ابھی آگے بھی آئے گا, آیت نمبر 59 میں بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی, وہ تو چہرے کو چھپانے کی بات بھی آ جائے گی, وہ تفصیل بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی, ایک یا دو ہفتے بعد آئے گی وہ بات. تو یہ پردہ کیوں دیا گیا, اس پردے کے احکامات کیوں دیے گئے؟ اول تو اللہ کا حکم ہے, بات ختم, مگر حکمتیں. اللہ ہماری حیا کی حفاظت چاہتا ہے, ہمارے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو, تم جو کرو گے وہ کم ہوگا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے. یہ ہے قرآن جو کہتا ہے. اور یہ سادہ سادہ قرآن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھا, ازواج مطہرات کا بیان رکھا, صحابہ کرام کا بات رکھی, بات رکھی, اللہ کے نبی کی بات رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ آئندہ پردے کے متعلق ہمارے سامنے گفتگو ہو. اگر کوئی کہے کہ مولوی یہ کہتے مولوی وہ کہتے, تو آپ نے, میں نے چھوڑنا نہیں اس کو, چھوڑنے سے مراد جواب دینا ہے میں نے اور آپ نے. خبردار تم نے یہ بات کی تو, یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کے نبی کی تعلیم, یہ اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کا جو ہے لباس, یہ صحابہ کرام کی حیا کا بیان ہو رہا ہے. تم نے کیا کہنا شروع کر دیا مولوی ایسا کہتے ہیں, مولوی ایسا کہتے ہیں, مولویوں کا مسئلہ نہیں. اور یاد رکھیے گا بھائی, لوگ مولویوں کو برا بلا کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے اپنی. مولوی نے اپنا جواب دینا ہے اور لوگوں نے اپنا جواب دینا ہے. قرآن کہتا ہے کلہم آتی یوم القیامۃ فردا, ہر ایک اکیلا اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, سورہ مریم کی آیت نمبر 95, ہر ایک اکیلا کھڑا ہوگا. سورہ لقمان پڑھ چکے, سورہ لقمان میں آیا تھا بالکل آخر میں آیت نمبر 33 میں، باپ بیٹی کی جگہ جواب نہیں دے گا، بیٹا باپ کی جگہ جواب نہیں دے گا، ہر ایک اپنا جواب خود دے گا۔ آج آپ اور میں اپنے اپنے اندر اپنے گھروں کا جائزہ لیں، آج ہماری بیویوں کا، ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری ماؤں کا لباس کیسا ہے؟ آج ہمارے گھر میں بی بی عائشہ کا لباس ہے، بی بی فاطمہ کا لباس ہے، بی بی زینب کا لباس ہے، بی بی حفصہ کا لباس ہے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، کیا لباس ہے آج ہمارے گھر میں، کیا ڈریس کوڈ ہے ہمارے گھر کی خواتین کا؟ اور یاد رکھیے مرد ذمہ دار ہے اس کا، اللہ مرد سے پوچھے گا کلکم راعین و کلکم مسئول رعیتہ، ہر ایک تمہیں سے راعی ہے، نگہبان اس کے متعلق، اس کی رعیت میں، کفالت میں، زیر نگرانی جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا اس سے۔ تو آج میں ذمہ دار ہوں اپنی بیوی کے حوالے سے، اپنی بیٹیوں کے حوالے سے، اپنی بہنوں کے حوالے سے بھی، کم سے کم جو مجھ سے چھوٹی ہوں۔ ماں کو سمجھا سکتا ہوں، سمجھانا چاہیے، بیوی پہ زور چلتا ہے تو چلانا چاہیے، بیٹیوں پہ زور چل سکتا ہے چلانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے آپ اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ کل جنت پہ کون سی عورت ہوگی جس نے آج حیا اختیار کی ہوگی؟ بے حیا جنت پہ نہیں جا سکتی، اور جنت میں بھی حیا ہوگی۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ بھی خیموں کے اندر ہوگی، وہاں کی حوریں، وہ جنت کے خیمے کیا ہوں گے تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر وہاں بھی، اور ان کی نگاہیں کیسی ہوں گی؟ پوشیدہ، پوشیدہ کیسی ہوں گی؟ جیسے وہ شتر مرغ کے انڈوں کا چھپا کر رکھے جاتے ہیں، یا پھر وہ، یا اس کی خوبصورتی کا بیان ہے، یا وہ موتی جو سیب کے اندر چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ قرآن کے آخری 10 پاروں میں جنتی عورتوں کی صفات آئیں، جنتی عورتوں کے پوشیدہ رہنے کو بار بار قرآن نے نمایاں کیا ہے۔ تو جو آج پوشیدہ رہے گی کل وہ جنت میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو حجاب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم مردوں کو توفیق دے، ہم غیرت مند بنے اور اپنے گھروں کے اندر حجاب کا جو حکم ہے، پردے کا جو حکم ہے، اس کو نافذ کرائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزی کا باعث ہے۔ آخری آیت کا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاؤ۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ عام کسی خاتون کا بیوہ ہونے کا معاملہ ہو گیا، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا، حرام قرار دیا گیا۔ ان ذلکم کان عند اللہ عظیما، یہ بات تو اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔